بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ولكن شو اسمك؟ نيا قاعدة درس كأغاز كرتها. مام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فرماته. القاعدة 48 اللي اسمها قاعدة 48. مام صار فرماته: ما تعلق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. هي قاعدة جوه الله تعالى علم كمتعلق قاعدة. ما مسافر ماته: ما تعلق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. جس وقت الله تعالى أبن علم كو أمور كي وجود كي بعد جوڑ دیتا ہے تو اس سے مراد الله تعالى كو علم ہے جس کے ساتھ جزاء و سزا مترتب ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. قاعدہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، تھوڑے سے مشکل ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے، امام سعدی نے یہ قاعدہ کسی آپ کو حدیث ہی کسی نظر نہیں ہے کسی یعنی آیت میں، یہ قاعدہ انہوں نے استنباط کیے ہیں آیات سے، قرآن مجید کی آیات سے، کہ اس آیت میں یہ قاعدہ موجود ہے. اس قاعدہ پھر جب اپنے الفاظوں سے بیان کیا ہے تو بعض طلب علم کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ کہے کیا رہے، لیکن جب اصل قاعدہ جس آیت سے لیا گیا ہے اور جب آیت سامنے رکھتے تو بالکل معاملہ آسان ہو جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، ہم کہنے کیا جا رہے ہیں اور اصل معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. سورۃ محمد آیت نمبر 31. ابھی پڑھا نہیں قاعدہ پڑھوں گا میں تو بتا رہا ہوں ہم کہنے کیا جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم یہ جان لیں کہ تم لوگوں میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. میرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے پہلے جانتا نہیں ہے کہ کون مجاہد ہے کون صبر کرنے والا ہے؟ جانتا کہ نہیں جانتا؟ تو پھر آزمائش کے بعد علم کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جانتا ہے نا. پیدائش زمین آسمان کو پیدا 50,000 سال پیدا کرنا، اس سے پہلے علم ازلی ہمیشہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کون مجاہد ہے کون صبر کرنے والا ہے، یہ دوسری آیت میں کون مومن ہے کون منافق ہے، اس لیے اللہ نے آزمایا ہے تاکہ یہ جانے تم میں سے کون مجاہد ہے جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے، یعنی اور کون نہیں ہے. لِنَعْلَمَ کے لفظ یہاں پہ، اس علم سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ علم جس کے ساتھ جزا اور سزا جڑی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس آزمائش کے بعد جو لوگ ثابت قدم رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے صبر کرتے رہیں گے ان کو اس کا اجر ملے گا، اس کی جزا ملے گی، اور جو لوگ بے صبر ہو جائیں گے اور ثابت قدمی نہیں ان کو ملے گی اور وہ راہ راست سے ہٹ جائیں گے جہاد بھی چھوڑ دیں گے تو ایسے کرنے والے کے لیے سزا ہے کہ نہیں. تو یہ وہ علم ہے جس کے ساتھ جزا اور سزا مترتب ہے، اور جو علم ازلی ہے اسے یہ وہ علم نہیں جو علم ازلی جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. تو اس علم کا لفظ جو ہے اس سے مراد یہ علم ہے، ٹھیک. اب دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. امام سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وذلك انه تقرر في الكتاب والسنه والاجماع ان الله بكل شيء عليم. یہ کہ یہ بات مقرر شدہ ہے قرآن سنت والاجماع میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بكل شيء عليم ہے. وانا علم محيط بالعالم 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 العلوي والسفلي. ولا ترجع علم محيط هي عالم علوي وسفلي. علوي يعني جو بھی آسمان اور آسمان کے اوپر ہیں، سفلی زمین کے نیچے جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وہ ظاہر والبواطن، ظاہر باطن سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. والجلیات والخفیات، سر عام اور پوشیدہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. والماضی والمستقبل، ماضی مستقبل اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. وقد علم ما العباد عاملون قبل ان يعملوا الاعمال. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو بندے کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کریں، اعمال بھی جانتا ہے. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا وشرع كذا وقدر كذا ليعلم كذا. وكاي آيات ما هيك الله تعالى خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالی اس چیز کو شرع کی ہے یا اس چیز کی تقدیر کی ہے تاکہ اللہ تعالی یہ جان لے. فوجه هذا تو اس کا معنی یہ ہے ان هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء یہ وہ علم جو سپر جزاء مترتب ہے. وما علم بعمال العباد وهم عاملون قبل ان يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء. اور یہ علم کے بندے کیا کرنے والے ہیں ان کے عمل کرنے سے پہلے یہ وہ علم ہے جس سے جزاء مترتب نہیں ہے. اب کافر نے کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جانتا ہے ابو جہل کفر پر مرے گا ابو لہب کفر پر مرے گا اللہ نے سزا دی ہے. یہ جب تک ان پیدا نہیں کیا پھر انہیں کفر نہیں کیا پھر کفر پر مرے نہیں پھر سزا دی ہے. کیا خیال ہے ابو جہل کو اللہ نے آزمایا ہے کہ نہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے وحی نازل کی ہے اور نبی منتخب کیا انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے سب سے افضل تھے الصادق الامین تھے مانتے تھے ابو جہل ابو لہب سب مانتے تھے. وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ دعوت توحید لے کے آیا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے. ابو جہل نے کیا کہا ابو لہب نے کیا کہا نعوذ بالله تبا لك لهذا جماعتنا ہلاک ہو جاؤ تو اسے تمہیں جمع کیا ہمیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں میرے بات مانو گے صفا کے پہاڑ کا قصہ جو ہے تو ابو لہب بھی صاحب کو بالکل مانیں کیسے نہیں ہم صادق امین مانیں گے ہم. تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے. سب خاموش تھے. ابو لہب نے کیا کہا نعوذ بالله تب لك لهذا جماعتنا ہلاک ہو جاؤ تو اسے تم نے ہمیں جمع کیا نعوذ باللہ. تو حجت قائم ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے جو علم کہ ابو لہب کفر پر مرے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ جانتا ہے لیکن کیا اس علم کی بنیاد پر سزا دی ہے؟ نہیں. سزا کب دی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا علم ہے پھر اللہ نے لکھا کتاب لوح محفوظ میں لکھا کب ہے؟ زمین اسمان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ ابو لہب کفر پر مرے گا. یہ اس لیے کہ اللہ نے مجبور کیا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جانتا ہے. پھر جو اللہ نے چاہا ہے پھر اللہ نے پیدا بھی کیا ہے عقل بھی دی ہے سمجھ بھی دی ہے آنکھیں بھی دی ہیں کان بھی دیا ہے دل بھی دی ہے سمجھ بھی ہے سب کچھ صحت ہے عافیت ہے. کیا پاگل تھا کیا کہ یہ سمجھتا نہیں تھا غیر مکلف تھا کیا؟ نہیں. یہ سارے خوبیاں موجود تھی جیسے ہر عام انسان میں ہوتی ہے لیکن انکار کیوں کیا؟ ہٹ درمی ہے. اور جب کفر پہ موت ہوئی تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. جبکہ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ اس کی زندگی میں. یعنی اس کے لیے جو بڑی سعی کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ کہتا کہ جھوٹا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹا کلمہ پڑھ لیتا. یہ صورت غلط ثابت ہوتی کہ نہیں؟ اور یہ بات عام پھیل جاتی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولا کہ نہیں؟ یہ دل اس کے بس میں نہیں تھا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے جب اس نے یہ ٹھان لے لی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نعوذ باللہ. توفیق نہیں ہوئی. دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو کفر پہ وفات ہوئی. تو یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ابو لہب نے کفر پہ مرنا ہے سزا اس علم پہ نہیں دی جو ہمیشہ سے اس کا سزا سے کوئی تعلق نہیں جزا سزا سے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آزمائش کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے پھر سزا اور جزا واقع ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے. ٹھیک اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں امام سعید رحمہ وهذا الاصل نزل ما يرد عليك وعلى هذا الاصل نزل ما يرد عليك من الايات. اور اسی اصول پر اسی قاعدے پر آپ نازل کریں یعنی تولیں جو بھی آیات آپ کے سامنے آتی قرآن مجید میں اس موضوع کے تعلق سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدۃ نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا بشیء من الصید کچھ شکار سے تنالہ ایدیکم و رماحکم جو تمہارے نیزے اور ہاتھوں کے قریب ہوں گے جو تمہارے ہاتھوں نیزوں کے قریب ہوں گے. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے غیب میں. شاہد کیا لیعلم اللہ من یخاف بالغیب تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے غیب میں. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے یعنی آپ جانتے ہیں اصل قصہ کیا ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے محرم تو اس پر شکار بری شکار حرام ہے, سمندر کا تو کر سکتے لیکن جو خشکی کا شکار ہے بری شکار حرام ہے. تو ہو یہ تھا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کہ اتنی زیادہ شکار قریب ہو جاتا تھا جو ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے, نیزے سے قریب تھا, تو اللہ کی آزمائش تھی. اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی آزمایا تھا, یاد ہے قصت اصحاب السبت, ہفتے کے دن مچھلی بہت زیادہ ہوتی تھی, ہفتے کے ایک دن, ہفتے کے دن صرف, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت مچھلی کا شکار ہفتے کے دن حرام تھا ان کے لیے, سبت کے دن حرام تھا. تو کیا کرتے تھے جمعے کے دن وہ اپنے تالاب نہیں سمندر سے شکار کرتے تھے, جال لگا لیتے تھے اپنا نیٹ جال لگا لیتے تھے ہفتے کے دن اور اتوار جمعے کے دن اور اتوار کو جا کے شکار اس کو نکال لیتے تھے. جمعے کے دن کہا ہے کہ تم شکار کیا نہیں جمعے کے دن, تو ہیلے سے کام لیا, اللہ کی اس آزمائش میں ناکام ہوئے. سزا کیا ملی؟ قرد و خنازیر, اللہ مسخ کر دیا نعوذ باللہ, بندر اور سور میں نعوذ باللہ مسخ کر دیا, یہ عذاب نازل ہوا. اللہ کا علم ہے ہمیشہ سے یہ کریں گے اور انہوں نے کرنا ہی ایسا ہے. سزا کب دی اللہ تعالیٰ نے؟ آزمائش کے بعد. آزمائش کیا تھی؟ حرام ہے تمہارے اوپر ہفتہ ایک دن شکار کرنا. انہوں نے ہفتہ دن شکار تو نہیں کیا لیکن ہیلے سے کام لے کے, اور ہیلا کرنا حرام حرام کے ارتکاب کرنے سے زیادہ خطرناک اور زیادہ قابل مذمت ہے اور زیادہ قابل گرفت ہے. ایک تو حرام کا ارتکاب کر رہے تھے, محرم کے حرام جانتے ہوئے, گناہ ہے گناہ ہے, اس کی سزا الگ ہے. لیکن جو جان بوجھ کے ہیلے سے کام لے کے گناہ کا ارتکاب کرتے اس کی سزا اس سے بھی بڑھ کر ہے. اصحاب السبت مسخ ہوئے. سر عبداللہ بن عباس فرماتے کہ تین دن تک زندہ رہے بندر ہونے کے بعد, پھر مر گئے کیونکہ ان کے ظاہر انسان تھا اندر سے بندر ہو چکے تھے سارے. انسان غذا کو کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے, سب کچھ بس ہو چکا تھا ان کا, شکلیں بھی ان کی بگڑ گئی تھی, یعنی بندر باہر سے بن گئے تھے اب وہ ہیں بندر وہ, لیکن سسٹم اندر والا انسان والا تھا تو بیچ میں رہ گئے تھے, زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی اور کچھ, یعنی انسان خود دیکھے انسان باپ بندر دیکھے ایک دوسرے بندر دیکھے, باپ بیٹا بہن بھائی سب, تو کیا حالت تھی ان کی نعوذ باللہ, الغرض نعوذ باللہ, تو ہلاک ہوئے. تو اس میں اللہ نے صحابہ کو بھی آزمایا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا, اور ایسا حق ادا کیا اس آزمائش کے سبحان اللہ کہ اگر شکار کو دیکھتے بھی تھے نا تو اشارہ بھی نہیں کرتے تھے. پھر اللہ نے یہ آزمایا ہے کہ سامنے آ گئے ہاتھوں کے, ہاتھ سے پکڑ بھی سکتے تھے, تنال ہو ایدیکم و رماحکم, جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے قریب تھے تب بھی شکار نہیں کیا. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تک اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے غیب, اور کامیاب ہے الحمدللہ. تو یہ علم کون سا ہے؟ اس علم سے کیا ہمیشہ کا علم, ازلی علم, یا وہ علم جس کے ساتھ جزا سزا مترتب ہے؟ دوسرا قسم علم کی. ٹھیک ہے, اچھا اگلی مثال. وقوله اللہ تعالیٰ کے ارشاد, وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه الى اخر ايه سوره البقره نمبر 143. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها, قبلہ کے تعلق سے, پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مکہ میں 13 سال نبوت کے قبلہ بیت المقدس ہی تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو قبلے کے جنوبی طرف کھڑے ہو جاتے اور رخ اپنا شمال کی طرف کرتے, کعبہ بیچ میں آ جاتا. لیکن جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو کعبہ چلا گیا جنوب کی طرف, اب رخ کرنا ہے قبلے کی طرف جو کہ شمال میں تھا, تو کعبہ پیچھے ہو گیا, تو بابر آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے, تو اللہ تعالیٰ دل کی جو خطرات ہیں خیالات ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ, مکہ کعبہ ہو, جو شروع میں بھی قبلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور پہلے میں بھی. تو یہ جو قبلہ, پھر قبلہ تبدیل ہوا تقریباً 16 مہینے کے بعد یا 1.5 سال کے بعد, قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف مکہ کی طرف ہو گیا. تو یہ اللہ نے آزمایا کیوں؟ پہلے بھی ہو سکتا تھا, لنعلم من يتبع الرسول, تاکہ میں جانے کہ کون اتباع کرتے رسول کی, وركون ومما ينقلب على عقبيه وابن عقبيه يعني إلي كبل في رجعته مرافقين كاكيا پھر گئے تھے نا اور وہ تو اس تار میں تھے دیکھو ظاہر تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے ظاہر تو وہ بھی مومن تھے لیکن دل میں کھوٹ تھا دل میں کفر تھا نفاق تھا تو نفاق کے لیے آزمائش اللہ آزماتا ہے اہل ایمان نے تو اتباع کے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مرسل ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہو قبلہ کعبے کی طرف ہو مکہ میں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک چیز جانتے ہیں کہ اتباع کیسے کی جاتی ہے لیکن اہل باطل جو ہوتے ہیں منافقین جو ہوتے ہیں خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ سٹو میں رہتے ہیں کہ کب کوئی ایسی چیز ہے جس کو پکڑ لیں اور کہے دیکھیں کسی کتنے بڑی غلطی کر دی محمد نعوذ باللہ ان کے نزدیک اگر یہ رسول ہوتا تو پھر ایسی باتیں کیسے کرتا اگر رسول ہوتا تو یہ کہ کس طریقے سے قبلہ کو بدل دیا ہم اس کے پیچھے ہر اس کی مرضی چلتی ہے اور یہود النصارہ کے لیے بھی کہ دیکھیں کہ شروع میں یہ تھا اور ان کو موقع مل جاتا کہ جو اہل باطن ایک ساتھ مل جائیں اہل کفر کے ساتھ مرافق اکثر کا ساتھ دیتے تھے تو یہود النصارہ نے اعتراض کیا تو انہوں نے اعتراض میں شامل ہو گئے کہ بھائی ان کے اعتراض تو ٹھیک ہے تو ابھی تک تو یہی مقدس کی طرف قبلہ تھا ابھی حکم کر دیا اصل آزمائش یہ ہے اب جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ان کو سزا اور جو کامیاب ہوئے اتباع کے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے جزا ہے تو یہ علم کون سا ہے علم ازلی ہے پہلے قسم کے دوسرے قسم وہ علم جس کے ساتھ جزا و سزا مترتب ہے دوسرے قسم ہے اگلی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید اور ہم نے لوہے کو نازل حدید کو نازل کیا جس میں بہت سخت بأس شدید ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بخش بھی ہے منافع بھی ہے لیعلم اللہ من ینصرہ رسلہ بالغیب تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نصرت کرتا ہے غیب میں یہ علم کون سا ہے لیعلم لوہا ہے اب لوہا جہاد میں بھی استعمال ہوتا ہے نہیں لوہے کو ذرا بنا کے یہ تیر بنتے ہیں یہ تلواریں بنتی ہیں لوہے سے بنتی ہیں تو اللہ کی نعمت ہے لوہا وہ زمین پہ نازل فرمایا ہے جب زمین پہ نازل ہوا ہے اور لوگوں کو اس میں بہت سارے نفع بھی ہے لوگوں منافع حاصل کیا لوہے سے نا اللہ کے راستے میں اس لوہے کو استعمال کرنا جہاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کون اس لوہے کو خیر کے لیے اور جہاد میں اور حق دفاع کے لیے کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے استعمال کرتا ہے اور کون ہو جو اس کو اس اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی لیعلم ولیعلم اللہ من ینصرہ رسلہ بالغیب کون نصرت کرتا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب میں یہ کون سا علم ہے جس نے نصرت کی ہے اس کو جزا ملی ہے نہیں کہ اس کو سزا ملی ہے تو یہ وہ علم جس کے ساتھ جزا سزا مترتب ہے اگلی مثال سورۃ العنکبوت آیت نمبر 11 میں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ آزمائش میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافقین ہیں اور اسی طریقے سے سورة الكهف نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا اصحاب الكهف کے قصے میں کہ دونوں میں سے کس نے احصاء کیا کہ کتنے سال کتنی مدت عرصے تک رہے ہیں تاکہ یہ جان لیں تو یہ علم کون سا ہے یہ اس کے ساتھ مترتب سزا اور جزا کے ساتھ مترتب ہے وما اشبه هذه الايات كلها على هذا الاصل اس طرح کے جتنے بھی آیات ہیں اس اصول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعلیق میں چند باتیں فرماتے ہیں کہ ہمیں علم یقین نحن نعلم علم الیقین ان اللہ بکل شیء علیم علم یقینی کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فی المستقبل و فی الماضی و فی الحاضر مستقبل میں ماضی میں اور حاضر میں وهذا لا اشکال فیه اس میں کوئی اشکال نہیں ہے واضح ہے ولیکن ترد آیات توجب اشکال باقی لیکن بعض ایسی آیات جس میں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے مثل قوله تعالى جسك الله تعالى كارشاده ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين شوت محمد آيات نمبر 31 شخصا فرماتهم أليس الله قد علم ذلك من قبل كي الله تعالى بحلتني جانته بلا بشك جانته خوب جانته دوسري آيات ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سورة المائدة نمبر 94. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ جیسا پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں جانتا؟ جواب کیا ہے؟ بلا بے شک جانتا ہے، خوب جانتا ہے. وامثال ذلك كثير، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. وهذا يوجب الاشكال على الانسان، تو اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے انسان کے لیے. فاراد الشيخ رحمه الله ان يبين الجواب، تو شیخ امام سعید رحمه الله نے اس اشکال ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ جواب، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. فقال ان العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی دو قسمیں ہیں. علم لا يترتب عليه الجزاء، پہلے قسم علم کا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی جزا سزا مترتب نہیں ہے. وعلم مترتب علی الجزاء، اور دوسرے قسم علم وہ جس کے ساتھ جزا اور سزا مترتب ہے. فعلم اللہ تعالی بأن هذا الشيء سيكون لا يترتب عليه الجزاء، اثر یہ علم کی یہ چیز ہونے والی ہے، مستقبل میں ہوگی، اس میں کوئی سزا جزا مترتب نہیں ہے. وكيف يترتب الجزاء على ما لم يؤمر ولم ينهى، کیسے ممکن ہے کہ اس چیز کے ساتھ سزا و جزا مترتب ہو جس کے نہ تو حکم دیا گیا نہ منع کیا گیا ہے، یعنی ازما ہی نہیں گیا اس کے تعلق سے. وما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، اللہ تعالیٰ کے ارشاد یہاں تک ہم یہ جان لیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں. فهذا علم بما يكون يجازي عليه، یہ وہ علم ہے جو ہوگا تاکہ اس کی جزا دی جائے. وهذا واضح اور یہ واضح ہے. واما قول بعض اهل العلم الا لنعم علم ظهور، بعض اہل علم کا یہ کہنا کہ ہم یہ جان لیں کہ علم ظهور جب یہ ظاہر ہوگا تب ہم جان لیں. فهذا العبارة على اطلاق فيها نظر، تو اس عبارت کے اطلاق میں قابل نظر ہے، نظر ثانی کے مستحق ہے. لان علم الله بشيء قبل وقوعه علم به ظاهر وباطن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کسی چیز کو ہونے سے پہلے، اس کو واقع ہونے سے پہلے، اتر علم ظاہر و باطن دونوں ہیں، اللہ ہمیشہ جانتا ہے. یعنی کہ جب تک ہوگا نہیں اللہ نہیں جانا گیا، اللہ تعالیٰ یہ مراد ہے جب ہوگا تو پھر ظاہر ہوگا، یہ معنی نہیں ہے. لیکن ان اراد بعلم ظهور ان تعلق علم اللہ تعالیٰ بهذا شيء قبل وقوع تعلق بان شيء سيوجد، لیکن اگر اس کی مراد، اس جملے سے مراد یہ ہے علم ظهور سے کہ اللہ تعالیٰ علم کا تعلق اس چیز سے، اس کو واقع ہونے سے پہلے، یہ تعلق ہے اس اعتبار سے کہ یہ ہونے والا ہے، یعنی یہ واقع ہوگا اور وجود میں آئے گا. وتعلقه به بعد الوجود تعلق بانه وجد، اس کا تعلق اس کے وجود کے بعد، اس علم کا تعلق یہ ہے کہ یہ وجود میں آ چکا ہے، ہو چکا ہے. یعنی علم اللہ السابق على الوقوع علم بانه سيوجد، کسی چیز کے ہونے، واقع ہونے سے پہلے جو علم ہے وہ علم ہے، یعنی جو ہونے والا ہے، وجود میں آنے والا ہے مستقبل میں. وعلم الله بعد الوقوع علم بانه وجد، اور اللہ تعالیٰ علم واقع ہونے کے بعد وہ علم ہے کہ وہ ہو چکا ہے، یعنی ماضی میں. هذا صحیح، تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں، صحیح ہے. وهذا ايضا فرق ثاني، یہ دوسرا فرق بھی ہے. بان الله اذا علق علم بموجود، اگر اللہ تعالیٰ علم اپنا علم جو ہے کسی موجود چیز سے جوڑ دے، فهو علم بانه وجد، تو یہ علم جو ہے یعنی وہ ہو چکا ہے، موجود ہو چکا ہے. واذا تعلق علمه بانه سيوجد، اور اللہ تعالیٰ علم اس چیز سے جو ابھی ہونے والی ہے، وجود میں نہیں آئی ہے، فهو علم بانه سيوجد، تو اس علم سے مراد ہے کہ ابھی آئے گا، ہونے والا ہے. لا بانه وجد، یہ نہیں کہ وہ ہو چکا ہے یا وجود میں آ چکا ہے. لأنه لو كان علم بانه وجد صار على خلاف الموجود، کیونکہ اگر علم ہوتا کہ وہ وجود میں آ چکا ہے تو موجود کے مخالف ہوگا، ابھی تو ہو ہی نہیں، وہ کیسے موجود ہو چکا ہے. اس اعتبار سے اگر یہ قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جس کے ساتھ کوئی جزا سزا مترتب نہیں ہے، علم ازلی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دوسرا علم وہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا مترتب کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. یہ وہ علم جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے، آزمائش کے ساتھ جو علم، آزمائش کے ساتھ جو بھی لفظ علم کا جڑا ہوا ہے، تو یہ دوسرے قسم سے. اب آزمانے سے پہلے علم تھا، کوئی سزا جزا نہیں ہے، اب آزمائش کے بعد جو علم کا لفظ بیان کیا گیا یا اس کے ساتھ، اس مطلب یہ ہے کہ اب اس آزمائش کے بعد جو لوگ کریں گے سزا اور رضا اس کے ساتھ مترتب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، واضح ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.